أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ سورہ الانشراح ہے یا سورہ عالم نشرح بھی کہی جاتی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا اور ہم نے تمہارے بوجھ کو اتار نہیں دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو جب تم فارغ ہو تو محنت کرو اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. یہ ہے اس کا ترجمہ. اس میں خاص طور پر جس بات کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے وہ سورہ کا یہ ٹکڑا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ جو آیت ہے اس میں زندگی کا ایک قانون بتایا گیا ہے، زندگی کا ایک قانون جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے وہ بتایا گیا ہے. وہ یہ کہ ہمیشہ مشکل کے ساتھ ایک آسانی رہتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مشکل پڑے اور اس کے ساتھ ایک آسانی کے پہلو وہاں موجود نہ ہو. اس کی تفسیر میں دو تین حدیثیں آئی ہیں، میں اس کو سناتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تابعی ہیں عائض ابن شریح، ان کا نام ہے تابعی ہیں یہ، تو عائض ابن شریح تابعی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس ابن مالک جو صحابی تھے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایسا ہوا کہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک پتھر تھا، پتھر پڑا ہوا تھا وہاں، تو آپ نے فرمایا کہ لو جال عسر فدخل هذا الحجر لجال یسر حتی یدخل علیہ فیخرجہ. یہ حدیث ہے کہ آپ نے اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر مشکل آئے اور وہ اس پتھر میں داخل ہو جائے، اگر کوئی مشکل آئے اور اس پتھر میں داخل ہو جائے تو ضرور ایک آسانی آئے گی اور وہ اس کو پتھر سے نکالے گی. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ یہ بات رکھتی ہے مشکل کے ساتھ آسانی کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوگا کہ مشکل ایسا آ جائے کہ وہ وہاں آسانی موجود نہ ہو کوئی. اس طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن مسرورا فرحا وهو يسحق وهو يقول. یہ اس وقت کی روایت ہے کہ زین نزول کے مطابق کہ جب یہ سورہ اتری آؤں صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت کی روایت ہے کہ جب یہ سورہ اتری تو آپ ایسا واقعہ گزرا کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن مسرورا فرحا وهو يسحق وهو يقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فرماتے ہیں راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دن بہت ہی خوش، بہت خوش تھے آپ اور آپ ہنس رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ اس سورہ میں تکرار ہے، یعنی یسر کا لفظ دو بار آیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے معاملہ ہے کہ ایک مشکل ہے تو وہاں دو آسانی موجود ہیں، تو آپ فرمایا کہ ایک مشکل دو آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی، ایک مشکل دو آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ دو چیزیں اس سلسلے میں تھیں. اور ایک بزرگ کا شعر ہے اسی پر، وہ بھی اسی کو واضح کرتا ہے، تو اس کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک بزرگ کا شعر عربی میں، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشر فعسرم بین یسرین اذا فکرته ففر. جب تم پر مصیبت کی سختی پڑے تو تم سورہ علم نشر پر غور کرو، کیونکہ سورہ علم نشر میں ایک مشکل دو آسانیوں کے ساتھ ہے. تو جب تم کو یہ نظر آئے کہ مشکل کے ساتھ دو آسانی لگی ہوئی ہیں تو اذا فکرته ففر، یہ سوچ کر تم خوش ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے کہ مشکل ہے تو اس کے ساتھ بس مشکل ہی مشکل ہے، اس کے ساتھ آسانی نہیں ہے. ہر مشکل میں ایک آسانی کو جوڑ رکھا ہے خدا نے، ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے اس نظام دنیا کے اس دم پر. تو اس میں خود اس سورہ میں اس کی دو مثالیں دی گئی ہیں، اس قانون جو قانون اللہ تعالیٰ کا ہے اس کی دو مثالیں. ایک مثال تو اس ان الفاظ میں ہے کہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یعنی کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا اور تمہارے بوجھ کو اتار نہیں دیا جس نے کہ تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا ذکر ہے جب آپ حقیقت کی تلاش میں سرگردہ تھے اور پھر آپ کو حقیقت ملی. یعنی آپ پر برسہ برس ایسے گزرے ہیں کہ آپ پہاڑوں میں چلے گئے، صحراؤں میں چلے گئے اور بستی سے باہر نکل گئے اور پریشان ہیں، سرگردہ ہیں کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے اس کی تلاش میں، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے کھولی حقیقت. تو یہ ایک مثال ہے. اس مثال میں یہ بات ہے کہ جو شخص جس شخص پر یہ کیفیت گزرے کہ اس کو سچائی کی تلاش میں سرگردانی پڑے. دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں انہیں یہ سوچنے نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، انہیں سوچنا ہی انہیں نہیں ہے، وہ بیل بکری کی طرح رہتے ہیں، بس جو اس میں فائدہ ہے وہ کر لیا. دوسرا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو سچائی کیا ہے اس کے بحث میں پڑتا ہے، حق کیا ہے اس کی تلاش میں پڑتا ہے. تو اس پر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، اس کے ذہن میں ٹینشن ہوتا ہے، اس کو دنیا میں جگہ بنانے میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر منافقت نہیں ہوتی، اس کے اندر مصالحت نہیں ہوتی. لوگ جا رہے ہیں بزنس کرنے کے لیے، وہ جا رہا ہے صحرا میں سچائی کی تلاش کرنے کے لیے، اس معنی کہ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا وہ. تو ایک لحاظ سے سچائی کی تلاش کرنے والا اپنے آپ کو گاہ مصیبت میں ڈالتا ہے، لیکن اسی مصیبت سے آسانی نکلتی ہے. یعنی سچائی مل جاتی ہے اس کو جس پر یہ مصیبت نہ پڑے، یعنی صحراؤں میں نہ گھومے اور دنیا سے کٹ کر حقیقت کی تلاش میں وہ سرگردہ نہ ہو، تو وہ سچائی کو پائے گا بھی نہیں. تو اس مشکل کی راہ سے، یعنی سچائی کی تلاش میں جو مشکل پیش آتی ہے اس کی راہ سے سچائی مل جاتی ہے اس کو. تو ایک مثال کا خود یہ دی گئی کہ تم پر مشکلیں پڑیں اور تم کیسے کیسے سرگردانیوں میں بھٹکتے رہے، لیکن اسی میں سے ایک سچائی تمہیں، سچائی منکشف ہو گئی، سچائی کی ڈسکوری تمہیں ہو گئی، یہ بات مل گئی تم کو. اور دوسری مثال اس میں دی گئی ہے کہ ان مال عسر یسرا یہ ورفانہ لکا ذکر، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر بلند ہوا، یعنی آپ کا جو نام روشن ہوا، وہ کیسے ہوا؟ جو لوگ آپ کے دشمن تھے مکہ میں، انہوں نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے مختلف قسم کی مہمیں چلائیں. مثلا وہاں ایسا ہوتا تھا کہ حج کے زمانے میں عرب کے مختلف قبائل آتے تھے، وہاں پر سارے عرب سے لوگ آتے تھے، سارے عرب سے لوگ. تو انہوں نے یہ سوچا مکہ میں دشمن آپ کے تھے کہ یہ بہترین موقع ہے آپ سے لوگوں کو پھیرنے کا. تو یہ لوگ وفد بنا بنا کر کے، ٹولی بنا بنا کر جاتے تھے اور ایک ایک خیمے میں جا جا کر کہتے تھے کہ دیکھو فلاں شخص جو ہے وہ مجنون ہے، فلاں شخص جو ہے اس کو سحر ہو گیا ہے، اس کی بات میں نہ آنا. وہ ایسا آپ کو برا بھلا کہتے جا جا کر کے خیموں میں. اب غور فرمائیے آپ کہ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے آپ روکیں تو کیوریاسٹی پیدا ہوتی ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے. کبھی بھی ممکن نہیں کہ انسان کو آپ روکیں اس کے اندر کیوریاسٹی کریٹ نہ ہو، تجسس نہ پیدا ہو اس کے اندر. تو جب جا جا کر روکتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو اس کی بات نہ سننا، تو سوچتے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی تو انہوں نے خود بخود پرگنڈا کر ڈالا بے شمار لوگوں کے درمیان. تو ایک تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو آتے تھے مختلف قبائل کے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے ہر سال موسم حج میں، تو خیموں خیموں پر جا کر کے آپ کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. اور اس طرح سے خام خواہ لوگوں کے دل میں ڈالتے تھے کہ بھائی ایک شخص ہے ایسا اور نبی کا دعویٰ کرتا ہے, چل کے دیکھو کہ وہ کون آدمی ہے, کیا ہے اس کی تعلیمات. تو جب وہ آتے تھے اور آپ سیدھی سادی سچی باتیں بتاتے تھے کہ خدا ایک ہے, اسی کی پرستش کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو, تو کہ بھائی اچھی بات یہ تو ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, تو ان کے گریویدہ ہو جاتے تھے. تو اس طرح سے گویا کہ انہوں نے آپ کو بدنام کرنے کی جو مہم چلائی وہ عملاً آپ کو خوش نام کرنے کا سبب بن گئی, عسر میں یسر نکل آیا, ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج دریا نکل آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں اس آیت میں, اس سورہ میں, کہ اس دنیا میں جب بھی آپ پر مشکل پڑے تو اس مشکل میں اس کو تلاش کرنا چاہیے, آس پاس کہیں آسانی بھی ہوگی, اس مشکل کو حل بھی ہوگا, کیونکہ بنائی ہے اس طرح سے دنیا بن گئی ہے کہ ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج موجود ہوتا ہے وہاں. اور اس کا تعلق مومن سے نہیں ہے, مومن غیر مومن سب سے ہے, سب سے ہے. اس کی ایک مثال میں الگ سے دیتا ہوں یہاں, کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو آپ قتل کر ڈالیں تو کیا ہوتا ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے. ایک لیڈر کو آپ قتل کریں گے تو بظاہر آپ سمجھیں گے کہ ہم ایک پولیٹیکل دشمن کو ہٹا رہے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے, پہلے زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے. تو اس کے قتل میں نئی زندگی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ اس سلسلے میں میں چند مثالیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسلامی تاریخ سے اور قرآن سے, کہ کس طرح خدا نے یو عسر میں یسر رکھ دیا ہے, ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج رکھ دیا ہے. اس کی ایک مثال سورہ کہف میں ہے. سورہ کہف جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے, کہ سورہ کہف کی تاریخ یہ ہے کہ مکے کے لوگ گئے مدینہ. تو مدینے میں جو یہود تھے جو پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے, انہوں نے ان مکے کے لوگ جو دشمن تھے آپ کے, ان سے کہا کہ جا کر کے تم فلاں فلاں سوال کرو, اگر اس کا جواب وہ دے پائیں محمد تب تو وہ پیغمبر ہے, ورنہ پیغمبر نہیں ہے. اس میں سے ایک تھا اصحاب کہف, جن کو کہتے ہیں سیون سلیپرس. آج آپ کسی بھی انسائیکلوپیڈیا میں سیون سلیپر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں, لیکن 1400 برس پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اس کو, صرف بعض یہود علماء جانتے تھے اس کی حقیقت. ان کے پاس چند ایک کتابیں ایسی تھیں جو 600 برس کے دور سے پہلے, کہ ان کے اپنے جو عبادت خانے تھے وہاں رکھی رہتی تھیں, وہ صرف علماء پڑھتے تھے, کوئی نہیں پڑھتا تھا. اب یہ ہے, اب کیا ہے, اب جو ہے پریس کا دور ہے, تحقیق کا دور ہے, ریسرچ کا دور ہے, اس پر ریسرچ ہو کر کے کتابیں لکھی گئی ہیں, اور وہ اتنا زیادہ ایک ہر آدمی جان سکتا ہے. سیون سلیپرس کا آپ انسائیکلوپیڈیا میں دیکھیے وہ معلوم ہو جائے گا. اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ جا کر پوچھو کہ 7 سونے والے کون تھے. اب اس زمانے کے لحاظ سے بڑا عجیب غریب سوال تھا یہ. ایسی انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا, ایک بادشاہ گزرا تھا ذوالقرنین, کوئی نہیں جانتا تھا اس کو, آج آپ کتابوں پڑھ سکتے ہیں اس کو. وہ زمانہ پریس کے دور سے پہلے, ریسرچ کے دور سے پہلے کا جو زمانہ تھا, تو کوئی جانتا تھا نہیں تھا اس کو. انہوں نے ایک شوشہ نکالا کہ یہ بات پوچھیں گے وہ بتا نہیں پائیں گے, وہ معلوم ہوگا کہ تو پیغمبر نہیں ہے. چنانچہ وہ آئے, انہوں نے پوچھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا کہ میں کل تم کو بتا دوں گا, سوف برکم غدن, کل تم کو بتاؤں گا. اور اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے اگر خدا نے چاہا. یہ اسلامی قاعدہ ہے کہ یہ ضرور کہا جائے کہ اگر خدا نے چاہا, کیونکہ طاقت تو خدا کے پاس ہے. تو رسول اللہ کی زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلا, یہ کہہ دیا کل تم کو بتا دوں گا. وہ سمجھتے تھے کہ جبریل فرشتہ آئے گا اس کو بتا دیں گے. تو انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی, 15 دن تک آپ پاس فرشتہ نہیں آیا. اب بظاہر دیکھیے اس میں کیا ہوا, کہ دشمنوں کو موقع مل گیا آپ کے خلق کو بدنام کرنے, دیکھو اگر یہ پیغمبر ہوتے تو انہوں نے خود ہی کہا تھا کل بتا دیں گے, کل بتا دیتے ہی, لیکن یہ بتا نہیں پائے. اب ایک دن گزرے, دو دن گزرے, تین دن گزرے, پورے مکے میں ایک شور مچ گیا کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کل بتا دیں گے, اور کل کیا 10 دن 15 دن ہو گیا بتا نہیں پائے آج تک, یہ تو یہ پیغمبر نہیں ہے. اب بظاہر دیکھیں کہ اس میں عسر کا پہلو ہے, عسر یعنی تنگی کا, اور یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج کا پہلو ہے. لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایڈوانٹیج کا پہلو پیدا کر دیا. کس طریقے سے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ غور فرمائیے کہ اس طرح کی خبر جو پورا مکے میں کتنا گونج گئی ہوگی, جہاں کہ ایک شخص یہ دعویٰ لے کر بیٹھا ہو کہ میں پیغمبر ہوں اور کہے کہ میں فلاں بات کل بتا دوں گا اور کل نہ بتا پاوے, تو پورے مکے میں اس کا ہنگامہ مچ جائے گا کہ دیکھو کل بتانے کا تھا بتا نہیں پائے. تو پورے مکے میں گویا کہ لوگ گوش بر آواز ہو گئے, یعنی سننے کی فضا پیدا ہو گئی. تو 15 دن کے بعد وہ سورہ اتری, سورہ کاف, اس میں تفصیل سے 7 سلیپرز کا قصہ بتا دیا گیا. وہی قصہ جو آج بھی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ صحیح ہے, یعنی اس وقت تک تحقیق نہیں ہوئی تھی اس کی اس وقت تک, لیکن 7 سلیپرز کا, 7 سونے والوں کا قصہ جو اس وقت سورہ کاف میں بتایا گیا, وہ عین وہی تھا جو خود تاریخ میں ثابت ہوا اور بعد کتابوں میں لکھا گیا. ایسے ذوالقرنین کا قصہ. تو 15 دن کے بعد جب یہ سورہ اتری اور اس میں تفصیل سے یہ قصہ تھا, تو گویا کہ پورا کا پورا مکہ سننے کے لیے تیار تھا. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ناخوشگوار, اس ناخوشگوار صورتحال میں ایک خوشگوار پہلو نکل آیا کہ سننے کی فضا پیدا ہو گئی. یوں اگر اترتی وہ سورہ بغیر اس ہنگامے کے اور بغیر اس جو قصے سارے ہوئے, چیمی گوئیاں جو ہوئیں, ان چیمی گوئیوں کے بغیر اگر سورہ اترتی تو اتنا دلچسپی لوگوں کو نہ ہوتی, اتنا دوڑتے نہ سننے کے لیے بھی دیکھو کیا آیا ہے, دیکھو کیا آیا ہے. تو ایک مثال یہ قرآن مجید میں ہے کہ ہمیشہ ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج کا پہلو موجود ہوتا ہے, ہر عسر میں ایک یسر کا پہلو موجود ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مثال قرآن مجید میں یہ ہے, میں اس کی مثالیں تاریخ سے بھی دیا سکتی ہیں, لیکن میں اس وقت تاریخ کی مثالیں نہیں دے رہا ہوں بلکہ قرآن کی ہی مثالیں زیادہ تر دے رہا ہوں یا اسلامی تاریخ کی. ایک مثال قرآن مجید میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑائیاں ہوئیں دشمنوں سے, اس میں سے ایک لڑائی تھی احد, غزوہ احد. تو غزوہ احد میں ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو گئی, اول فتح ہوئی اور پھر شکست ہو گئی, اور جو دشمن تھے وہ غالب آ گئے. اس کی لمبی تفصیل ہے, اس میں ہمیں تفصیل میں نہیں جانا ہے. تو اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں کہ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لَّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, کہ تم کو ہم نے غم پر غم دیا. اس میں بھی دیکھیے, جو احد میں جو شکست ہوئی اس میں بھی ایک پہلو تھا, ایک اچھا پہلو موجود تھا اس میں, اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت میں کہ تم کو ہم نے غم پر غم دیا تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو کھویا گیا ہے اور جو تم سے چلا جائے. یعنی اس میں کیا چیز ہے, اس کو میں نے بہت غور کیا اس آیت پر, جو میری سمجھ میں بات یہ بات آئی کہ کھونے کو برداشت کرنے کی صلاحیت, کھونے کو برداشت کرنے کی صلاحیت, یعنی بظاہر ایک شکست ہوئی, اس شکست میں کیا ہوا, ایک ٹریننگ دی گئی, ایک تربیت دی گئی. کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے, دنیا ایک ایسی جگہ, یہاں کھونا تو پڑتا ہی ہے, آپ چاہے بادشاہ ہوں یا غریب ہوں, جاہل ہو یا عالم ہو, لیکن زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں آپ تو جگہ جگہ آپ کو کچھ کھونا پڑتا ہے, جگہ جگہ کہیں آپ کو بے عزت کیا جاتا ہے, کہیں آپ کو پیسہ جیب سے نکل جاتا ہے, کہیں آپ کو دکان پر نقصان ہوتا ہے, کہیں سروس میں کوئی بات گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو زندگی ایک ایسا امتحان ہے کہ جہاں بار بار کھونا پڑتا ہے. تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شکست جو ہوئی یہاں, تو شکست کو اللہ تعالیٰ نے یوں اس کو ٹرن دے دیا ایک اچھے رخ کی طرف, کہ فرمایا کہ اس طریقے سے ہم نے تم کو گویا کھونے کی برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کی. یہ جو فرمایا کہ ہم نے اس لیے دیا تاکہ تم ایسے بن جاؤ کہ جو کچھ تم سے کھویا جائے اور جو تمہارا نقصان ہو تو اس پر تم غم نہ کرو, تو افسوس نہ کرو. تو اسی کو میں ان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ناخوشگوار بات تھی اس میں خوشگوار پہلو یہ پیدا کر دیا کہ لوگوں کے اندر کھونے کی برداشت کی صلاحیت پیدا کی, جب کھوئیں تو اسے برداشت کر سکیں, نقصان ہو تو اس کو سہار سکیں, یہ صلاحیت پیدا کی اس کے ذریعے سے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مثال ہے یوسف علیہ السلام کی. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں, اس کو قرآن میں احسن القصص کہا گیا ہے, بہترین قصہ, بہترین قصہ. غور فرمائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا, یعنی گھر سے نکال کر کے ایک ایسے کنویں میں, اندھا کنواں جہاں کہ وہ مر جائیں پڑے پڑے, ڈال دیا گیا. اور فرمایا کہ احسن القصص تھا یہ. تو احسن القصص کیسے تھا یہ؟ اس کا راز خود اسی سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے, کہ قرآن مجید میں اسی سورہ میں, سورہ یوسف میں ایک آیت ہے کہ اور تم کو خدا دیہات سے لایا, جاءکم من البدر, دیہات سے لایا. یعنی اس میں یہ اشارہ مجھے ملتا ہے کہ حضرت یوسف ایک دیہات میں تھے, یعنی مدین جو ایک دیہات تھا, بکریاں چراتے تھے, وہاں پر جو صلاحیتیں ان کی تھیں وہ صلاحیتیں اجاگر نہیں ہو سکتی تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر زبردست صلاحیت تھی ایڈمنسٹریشن کی مثلاً, اور دوسری صلاحیتیں, ان صلاحیتوں کو کوئی مصرف نہیں تھا وہاں دیہات میں. بکریاں چراتے چراتے اس وقت ختم ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ لوگوں کے اندر آپ کے خلاف حسد پیدا کیا, حسد کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو کنویں میں ڈال دیا. جب کنویں میں ڈالا تو یہ صورت پیدا ہوئی کہ ایک تجارتی قافلے جاتے تھے کہاں, وہ جائے تھے متمدن شہروں میں, ظاہر ہے کہ دیہاتوں میں بکری نہیں ہوتی ہے. تو ایک تجارتی قافلہ جو کہ مصر میں جا رہا تھا, جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت متمدن مقام تھا, اور وہاں تہذیب کا ترقی وغیرہ کا ترقی ہوئی تھی کافی اس کی اس زمانے میں, تو وہاں کے دارالسلطنت جو راجدھانی تھی وہاں کی مصر کی, وہاں جا رہا تھا. تو کنویں میں ڈالا بظاہر ان کو حسد میں پڑ کر ان کے دشمنوں نے, لیکن اس تجارتی قافلے نے جو ان کو نکالا تو وہ لے گیا ان کو کہاں, مصر لے گیا, مصر کی راجدھانی میں جا کر ان کو غلام بنا کر بھیجا. تو بظاہر ایک ایسا واقعہ جو ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج تھا, یعنی کنویں میں ڈال دیے گئے تھے مرنے کے لیے, لیکن وہی واقعہ ذریعہ بنا کس بات کا کہ دیہات سے وہ نکل کر کے ایک اس وقت کے متمدن ملک راجدھانی میں پہنچے. تو یہ اسباب القصص یوں اصل القصص بن گیا, ان کا ڈس ایڈوانٹیج یوں ایڈوانٹیج بن گیا ان کے لیے. تو اسی کو قرآن میں بتایا گیا کہ انما العسر یسرا, کہ ہر عسر میں ایک یسر موجود ہوتا ہے, ہر مشکل میں ایک آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے, ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج کے پہلو موجود ہوتا ہے. تو آدمی کو جب بھی ایسا ہو کہ وہ ڈس ایڈوانٹیج سے دوچار ہو, مشکل سے دوچار ہو, خلاف مزاج بات سے دوچار ہو, تو وہیں پر سوچنا چاہیے کہ یہی ایک یسر ہوگا, یہی ایک خوشگوار پہلو بھی موجود ہوگا. کتنی کھلی ہوئی مثال ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر فرض کیے کہ یہ سب نہ پیش آتا, کوئی میں نہ ڈالے آتے, لوگوں کو حسد نہ ہوتا ان سے, کوئی گڑبڑ زندگی میں نہ پیش آتی, زندگی بالکل اسموتھ گزرتی, تو کیا ہوتا؟ اور فرمائیے اسی دیہات میں پیدا ہوتے, اسی دیہات مر جاتے, بکریاں چراتے چراتے. لیکن زندگی میں گڑبڑ پیدا ہوئی اور کنویں میں ڈالے گئے اور تاجر کے ہاتھ پڑے, تاجر نے ان کو غلام بنا کر جا کر راجدھانی میں بیچا وہاں مصر کی. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک متمدن ملک کے راجدھانی میں پہنچ کر کے یہ موقع ملا کہ وہاں ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوں. وہاں ایک افسر نے ان کو پہچانا کہ بھائی یہ بڑا باصلاحیت آدمی ہے, پھر بادشاہ نے پہچانا ان کو, بہت باصلاحیت آدمی ہے. تو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہوا کہ وہ وہاں کی حکومت ان کے قبضے میں آ گئی. مدین میں جو مواقع نہیں تھے, وہ مواقع اس مواقع کو وہ پا سکتے تھے مصری میں جا کر کے. تو یہ قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو اسباب القصص تھا بظاہر, یعنی ایک برا قصہ تھا, وہ اسباب القصص میں اسباب القصص بننے کا راز چھپا ہوا تھا. تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ کس طرح سے عسر میں یسر کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید کے متعلق یہ میں عرض کروں کہ یہ زندگی کی, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زندگی کی سائنس بیان کی گئی ہے اس میں, زندگی کی سائنس. یعنی یہ محض کوئی روزہ نماز کے مسائل نہیں ہیں اس میں, بلکہ روزہ نماز کے مسائل تو بہت ہی کم ہیں اس میں, وہ تو ہم کو فقہ میں دیکھنے پڑتے ہیں. اس میں زندگی کی سائنس ہے, زندگی کا راز ہے, دنیا میں کیسے ہم رہیں یہ چیز بتائی گئی ہے اس کے اندر. ایک بہت ہی بڑی حکمت اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سورہ موج بتا دی گئی ہے, انما العسر یسرا. بیشتر لوگ کیا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل پڑ گئی, فریاد کر رہے ہیں, کوئی نقصان ہو گیا, ماتم کر رہے ہیں, کوئی گڑبڑ ہو گیا زندگی میں تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو اس میں یہ راز بتایا گیا کہ جب گڑبڑ ہو, جب نقصان ہو, جب مشکل ہو, کوئی ڈس ایڈوانٹیج پیش آئے, تو اس کو نہ بھولو کہ خدا نے اسی کے ساتھ ایک اور دوسرا پہلو وہاں رکھ دیا ہے. یعنی پکچر کے تاریخ پہلو کے ساتھ روشن پہلو بھی وہاں موجود ہے. تو ایک مثال میں اور عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے ہجرت حبشہ کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب دعوت شروع کی تو آپ جانتے ہیں کہ بڑی مشکلیں پیش آئیں, بڑی مخالفتیں ہوئیں, لوگ پتھر مارتے تھے, گرم ریت پہ لٹاتے تھے وغیرہ وغیرہ, کیا کیا مصیبتیں ڈالتے تھے وہ لوگ, اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو جب مشکل بہت بڑھ گئی تو وہ لوگ جو خاص طور پر ان کی زد میں تھے, ان کی زیادتیوں کی زد میں تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. حبشہ ایک ملک تھا جو افریقہ میں تھا, یعنی عرب آپ جانتے ہیں کہ ایشیا میں ہے, عرب جو ہے ایشیا میں ہے اور حبشہ جو ہے وہ افریقہ میں ہے, بیچ میں سمندر کی ایک پٹی ہے بحر قلزم. تو سمندر کو پار کر کے اس زمانے میں کشتیوں سے جایا کرتے تھے تجارت وغیرہ کے لیے, تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ سمندر کو پار کر کے حبشہ کے ملک میں چلے جاؤ. چنانچہ دو تین بار کر کے قافلہ کر کے لوگ وہاں چلے گئے کئی سو کی تعداد میں. اب دیکھیں کہ بظاہر تو اس واقعے میں یہ پہلو ہے کہ اپنے وطن چھوڑنا پڑا, اپنے گھر چھوڑنا پڑا, ایک ودیش میں جا کر کے وہاں مصیبتیں اٹھانی پڑیں, یعنی بظاہر اس میں ایک ناخوشگواری کے پہلو ہے. لیکن آپ دعوت کے لحاظ سے دیکھیے, دعوت کے لحاظ دیکھیے تو ایک ملکی دعوت انٹرنیشنل دعوت بن رہی ہے, یعنی ایشیا سے افریقہ میں پہنچ رہی ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ رہی ہے. یعنی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو صورت پیش آئی تو ایک لوکل دعوت کو, ایک مقامی دعوت کو خدا نے انٹرنیشنل دعوت بنا دی. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ متاثر ہوا وہاں, جو وہاں کا بادشاہ تھا حبش کا, تو وہاں چیمی گوئیاں ہوئیں کہ کون لوگ ہیں, کیسے آئے ہیں. مکے سے کچھ لوگ وہاں پہنچے شکایت کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ, تفصیل ہے اس کی بہت لمبی چوڑی. خلاصہ یہ کہ بادشاہ تک کیس پہنچا, بادشاہ کے یہاں لوگ بلائے گئے کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے. وہاں انہوں نے تقریر کی کہ ہمارا یہ معاملہ ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے, ہماری یہ دعوت ہے, ہمارا یہ دین ہے, ہمارے یہ پیغمبر آئے ہیں. یعنی غرض ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک مکے کے قبائل کے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کر رہے تھے, ہجرت نے یہ موقع دیا کہ وہ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے جا کر دعوت پیش کریں. یعنی قبائلیوں کے سامنے دعوت پیش کرنے کا مواقع ابھی تک تو مکے میں ہوں, لیکن ہجرت کے بعد بادشاہ کے سامنے دعوت پیش کرنے کا مواقع پیدا ہوگا. کیسی عجیب بات ہے. تو ایک چیز جو بتایا ڈس ایڈوانٹیج تھی, اس پہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج چھپا ہوا تھا کہ دعوت ان کی انٹرنیشنل دعوت بن گئی. یہ بھی ایک بہت ہی زبردست مثال ہے کہ جب بھی صورتحال کوئی پیش آئے ناموافق, جب بھی زندگی میں کوئی گڑبڑ ہو, تو اس گڑبڑ کے سلسلے میں آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ دیکھنا چاہیے کہ اسی کے آس پاس یوزر کون سا چھپا ہوا ہے, ایڈوانٹیج کون سا چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کے جو بڑی سلطنتیں تھیں, یہ روم کی ہو, ایران کی وغیرہ, تو ان کو آپ نے سفیر بھیجے, دعوتی سفیر, یعنی آپ نے ان کو دعوت نامے بھیجے اسلام کا پیغام لے کر کے, اور مختلف بادشاہوں کے پاس رک گئے. تو اس میں ایسا ہوا کہ روم کا جو بادشاہ تھا تو اس کے جو یہ تھے, اس کے جو نائب تھے, اس کے نائبوں نے ایسا کیا کہ آپ کے سفیر کو قتل کر دیا, سفیر کو قتل کر دیا. اس طریقے سے ایران کے بادشاہ نے آپ کے سفیر کی سخت بے عزتی کی اور آپ کے خط کو پھاڑ دیا. تو رومی بادشاہ کے نائب نے آپ کے سفیر کو قتل کر دیا. تو یہ بین اقوامی سطح پر یہ ایک اصول ہے کہ سفیر کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ کے ہوتے ہیں. کسی ملک کے سفیر کو اور قتل کر دیا جائے تو اس معنی کہ اعلان جنگ ہو گیا, یعنی دونوں قومیں اعتبار ہو گئے اس کے بعد. تو آپ کے سفیر کو قتل کرنا اور آپ کے خلاف جارحیت کرنا, اور بھی کئی واقعات جارحیت کے ہیں جو رومیوں کی طرف سے پیش آئے, تو بظاہر تو ایک عظیم الشان سلطنت جو رومیوں کی تھی اس کی طرف سے جارحیت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف, یہ بظاہر ایک بہت ہی ناخوشگوار بات تھی. اس میں ایک ناخوشگواری کا پہلو تھا. تو یعنی لیکن اس ڈس ایڈوانٹیج میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج چھپا ہوا تھا, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ عرب کے لوگ جو تھے, عرب لوگوں کا مزاج کیا تھا؟ عرب لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ آپس میں لڑنا, یعنی صدیوں سے آپس میں لڑ رہے تھے آپس میں. ان کا خاص مزاج یہ تھا آپس میں لڑنا. تو یہ جو پیش آیا کہ اس وقت کی جو یہ سلطنتیں تھیں انہوں نے جارحیت کے آپ کے خلاف, اس کا ایک مشان فائدہ یہ ہوا کہ عربوں کی یہ جو مزاج تھا لڑنے کا, یہ اندر سے باہر کی طرف مڑ گیا. یعنی میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر عید کا ٹکراؤ نہ ہوا ہوتا رومیوں سے تو آپس میں لڑ لڑ کے مر جاتے. یہ اسلام کی تاریخ مکے میں شروع ہوتی, مکے میں ختم ہو جاتی, کیونکہ ان کی فطرت میں تھا لڑنا, یا عربوں کی فطرت میں تھا لڑنا, بغیر لڑ رہ نہیں سکتے تھے. جیسا کہ صدیوں سے آپ معلوم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑا کرتے تھے, کہ گھوڑا کو پانی پلانا ہے چشمے میں تو کسی نے پہلے پانی پلا لیا, کسی کو بعد کو موقع ملا پانی پلانے کا, دونوں لڑ گئے آپس میں اور ایک ایک صدی سو سو سال تک لڑتے رہے اس کے لیے. تو عربوں میں یہ جو بڑی بہادر قوم تھی, ہمیشہ بہادر قوم لڑکا قوم ہوتی ہے, تو بڑے بہادر لوگ تھے, بڑے جرے لوگ تھے, بڑے ہمت والے لوگ تھے, بڑے حوصلہ والے لوگ تھے. تو ان کا جو حوصلہ اور ہمت تھا, ان کی جو بہادری تھی, وہ آپس ہی میں صرف ہوتی, آپس میں لڑتے رہتے یہ لوگ. لیکن رومیوں کی جارحیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری رخ جو ادھر کی طرف مڑ گیا, اور سارے رومی سلطنت میں انہوں نے اسلام کو پھیلا دیا. ان ایشیا سے لے کر افریقہ تک جو رومی سلطنت تھی, تو اگر یہ رومیوں سے ٹکراؤ نہ پیش آیا ہوتا تو ان کی طاقتیں اندر یعنی استعمال ہوتی رہتی, وہ باہر کی طرف استعمال نہ ہو پاتی. کتنا زبردست یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائدہ ہوا ہے اس کا, جو ان کی جارحیت تھی اس جارحیت کا. تو اس سلسلے میں بہرحال تاریخ کی بہت سی مثالیں ہیں, اور ایک مثال حضرت ابو جندل کی. حضرت ابو جندل جو تھے ایک صحابی تھے, جب حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے تو اس وقت وہ مکہ والوں کے قبضے میں تھے, مکہ والوں نے انہیں یعنی زنجیر پہنا رکھی تھی. تو حدیبیہ کی جب صلح ہوئی تو حدیبیہ میں صلح جو ہوئی تھی وہ مکے کی سرحد پر, حدیبیہ جو ہے مکے سے بہت قریب مقام ہے, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے, وہیں پہ صلح کی بات چیت ہوئی تھی. تو جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب جو ہیں وہ حدیبیہ تک آ گئے, یعنی مکہ کے بہت قریب, تو کسی طریقے سے وہ گرتے پڑتے اپنے وہ لوہے کے اس میں وہ گرتے پڑتے حدیبیہ تک پہنچے. وہ زخمی اور تھے اس وقت وہ, اور انہوں نے کہا کہ مجھے بچاؤ. لیکن صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا, اس معاہدہ میں ایک دفعہ یہ تھی کہ ہمارا کوئی آدمی اگر آپ کو مل جائے, آپ کے قبضے میں چلا جائے, تو آپ کو اس آدمی کو لوٹانا ہوگا. یہ دفعہ تھی اس میں ایک. تو جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس تمام صحابہ نے چاہا کہ اب یہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے لیں, اپنے ساتھ لے کر مدینہ جائیں. لیکن اس وقت جو بات چیت کر رہے تھے سہیل ابن عمر, انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی آپ تعمیل کریں. اگر آپ اس کی تعمیل نہیں کریں گے تو اس کا معنی کہ آپ معاہدے کے بارے میں سچے نہیں ہیں. تو یہ پہلا موقع ہے کہ آپ اس کی تعمیل کریں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ واقعتاً معاہدہ صحیح کیا ہے آپ نے. تو غرض ہے کہ وہ بیچارے چیخ رہے تھے وہ, کہ کیا میں ظالموں کی طرف واپس کر دیا جاؤں گا؟ عورت دول مشرقین, مجھے ظالموں کی طرف واپس کر دیا جائے گا؟ یعنی وہ چیخ رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معاہدے کی وجہ سے مجبور ہیں کہ انہیں لے نہیں سکتے اپنے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ بھائی واپس جاؤ, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ کو بہتر شکل بنائے گا. چنانچہ اسی زخمی حالت میں, اسی لوہے کی بیڑی میں دوبارہ مکہ واپس کر دیے. اب بظاہر غور فرمائی کہ یہ کتنا عجیب واقعہ تھا. اس واقعے میں بظاہر کتنا یہ رنج کی بات تھی, کہ دکھ کی بات تھی اور کس قدر تکلیف کی بات تھی بظاہر, لیکن اس واقعے میں بھی عظیم الشان پہلو نکل آیا. اس عسر میں بھی ایک یسر پہلو نکل آیا. وہ اس طریقے سے کہ جب وہ واپس گئے مکے, آپ غور فرمائیے اس انسان کو آپ دیکھیے, جس انسان کے اندر سچائی اتری ہوئی ہو اس انسان کو دیکھیے. تو ابو جندل وہ انسان تھے جن کی سچائی اتری ہوئی تھی. ایک وہ انسان جو سچائی اتری ہوئی ہو, جو سچائی کا دائی بن گیا ہو, سچائی کا مبلغ بن گیا ہو, وہ اس سے مختلف ہوتا ہے جو ایک عام انسان ہوتا ہے. چنانچہ جب وہ مکہ گئے ابو جندل, تو جو ان کے کنٹیکٹ میں آتا تو اس پر وہ اسلام کی بات کرتے, وہ یعنی شرک کے مقابلے میں توحید کی بات کرتے, وہ یعنی بتوں کو پوجنے کے مقابلے میں خدا کی پرستش کی بات کرتے, وہ اور یعنی گھٹیا اور رذیل اخلاق کے جو اعلیٰ اخلاق کی باتیں کرتے, یعنی قرآن والی باتیں جو اونچی باتیں ہیں. تو ہوا کیا کہ ان کے لوگ جو کنٹیکٹ میں ان کے آتے تھے وہ متاثر ہونے لگے, حتیٰ کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ ابو جندل کا مکہ میں رہنا یہ تو الٹا پڑ رہا ہے ہمارے لیے, کہ یہ اسلام کا مبلغ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مکے میں, جس مکے سے ہم نے لوگوں کو نکال دیا ہے, لوگ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں مدینہ, تو انہی لوگوں کا ایک نمائندہ مبلغ بن کر کے اور دائی بن کر کے ہمارے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. تو وہ اپنے بات چیت سے, اپنے اخلاق سے اور اپنی سچائی کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اس سے, اپنے درد اور سوز سے, اس انسان کا تصور کیجیے جس پر مصیبتیں ڈالی جائیں, جس پر لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں اور جس کو ہر طرح کے دکھ میں ڈالا جائے, پھر بھی وہ سچائی سے نہ ہٹے, تو اس کے درد کتنا سوز پیدا ہو جاتا ہے اس کی زبان بھی, اس پر بھی غور فرمائیے. تو ابو جندل وہ انسان تھے کہ وہ اسلام قبول کیا انہوں نے اور ان پر مصیبتیں ڈالی گئیں, پھر بھی وہ اسلام سے نہ ہٹے. تو ان کی بات میں ایک سوز تھا, ان کے الفاظ میں ایک درد تھا, ان کے سینے میں ایک تڑپ تھی. ایسا انسان جہاں بیٹھا ہوا ہو تو یقین وہ دوسروں کو تڑپاتا ہے, دوسروں کو متاثر کرتا ہے. چنانچہ مکے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو چنانچہ خود مکے ہی کے لوگوں نے کہا کہ بھائی انہیں یہاں سے نکال دو, تو انہیں وہاں سے مکے سے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے مکے سے نکل کر کے وہ گئے ایک مقام پر, وہاں اور بھی کئی لوگ ایسے جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تمہارا جو قافلے تیار تھی مدینہ سے گزریں گے تو ہم اسے نہیں چھڑیں گے. تو آپ اپنے معاہدے کی وجہ سے پابند تھے اس کے, لیکن وہ لوگ پابند نہیں تھے, ابو جندل وغیرہ. چنانچہ جو تجارتی قافلے گزرتے تھے تو انہوں نے دستہ بنا لیا تھا اور اس پر حملہ کرتے تھے, نتیجہ کہ وہ بہت ہی عاجز آ گئے اس سے, دو طرفہ نقصان ہوا ان لوگوں کو. اس کی وجہ سے اسلام کی قوت کا ایک مزید ان کو اندازہ ہوا کہ اسلام کی قوت کہاں تک بڑھ چکی ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا لوٹایا گیا اور پھر اس کی بیڑیاں بھی نہ صرف کٹی بلکہ اسلام کی طاقت بنا ہوا. یہاں بھی دیکھیے کہ اب عسر میں ایک یسر کا پہلو نکل آیا. تو اس طریقے سے میں ایک اور مثال عرض کرنا چاہتا ہوں, سلطان عبد الرحمن الداخل کی مثال. سلطان عبد الرحمن الداخل جو ہے یہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ جب کہ عباسیوں نے امویوں کو زیر کیا. اموی سلطنت جو قائم ہوئی دمشق میں, تو عباسیوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور غلبہ حاصل کر لیا اور ایک ایک اموی خاندان کو پکڑ کر قتل کرنا شروع کیا. تو یہ عبد الرحمن الداخل جو تھے یہ اموی شہزادہ تھے, 20 سال ان کی عمر تھی. تو ان کی پکڑ دھکڑ سے وہ دمشق سے بھاگے, وہاں سے بھاگ کر کے ایک باغ میں گئے اور باغ سے پھر وہاں سے پھر عراق میں پہنچے اور مصر میں پہنچے. گرجے کے بھاگتے پھرے یہاں تک کہ ٹیونس پہنچ گئے. تو بھاگنے ہی کے چکر میں وہاں سے وہ کشتیوں کے ذریعے سے وہ اسپین پہنچ گئے. اس پوری مدت 5 سال لگ گئے ان کو. یہی وہ عبد الرحمن الداخل ہے جس نے کہ اسپین میں مسلم سلطنت کا آغاز کیا, قائم کیا. اسپین کو ابدان تو فتح کیا ہے طارق بن زیاد نے, لیکن باقاعدہ مسلم سلطنت جس نے قائم کی وہ عبد الرحمن الداخل تھا, جو 800 برس تک یہاں حکومت باقی رہی. تو ایک شخص جو کہ عباسی سپاہیوں کی پکڑ دھکڑ سے بھاگا تھا، 5 برس تک وہ خاک چھانتا رہا اور بالآخر وہ سمندر پار کر کے اسپین پہنچا، اس نے ایک عظیم الشان تاریخ وہاں بنائی، اور اسی عبد الرحمٰن الداخل کے قائم کردہ حکومت نے یورپ کے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے، یعنی اسپین میں یہ لوگ جب جمع ہوئے تو ان کی کوششیں تعمیر کی طرف ڈائیورٹ ہو گئیں، یعنی سائنس کی ترقی، طب کی ترقی، علوم کی ترقی، فنون کی ترقی، اور اس کی تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے کہ اسپین میں زبردست ترقی انہوں نے کی سائنسی اعتبار سے، اور یہی اسپین جو ہے یہی بنیاد بنا یورپ کے رینیسا کی۔ تو وہ شخص جو بھاگا تھا دمشق سے پکڑ دھکڑ سے، اس میں دیکھیں اس کے بھاگنے میں کتنا زبردست ایک نیا امکان چھپا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، اور آپ کو خود بھی بہت سے واقعات آپ کے علم میں ہوں گے، تو میں مزید واقعات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف چند الفاظ میں دہرانا چاہتا ہوں اسی بات کو کہ قرآن مجید جو ہے وہ زندگی کی سائنس ہے، زندگی کے راز اس میں بتائے گئے ہیں۔ اسی میں سے ایک راز یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہمیشہ عسر کے ساتھ یسر موجود ہوتا ہے، مشکل کے ساتھ ایک آسانی موجود ہوتی ہے، ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج موجود ہوتا ہے، ناموافق صورتحال کے ساتھ ایک موافق صورتحال ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، جس میں ہمیں کوئی نقصان ہو گیا ہو، کچھ زندگی ہماری گڑبڑ ہو گئی ہو، تو وہاں ہمیں یہ تسکین ملتی ہے کہ اس دنیا کو جس نے بنایا ہے، جس خدا نے، جس خالق نے، اس نے یہ خبر دے رکھی ہے کہ دنیا میں کبھی بھی تمہارے لیے ایک نیا امکان ختم نہیں ہوگا، ایک نیا امکان ہمیشہ باقی رہے گا، اس نئے امکان کو تلاش کرو، اس عسر کے ارد گرد جو یسر ہے اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کر کے تم دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہو۔ تو میں اپنی باتیں میں نے ختم کر لی ہیں، اس میں میں ایک مثال اور دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ایک مثال اسلامی تاریخ سے باہر کی، ایک مثال اسلامی تاریخ سے باہر کی مثال، وہ ہے اس بات کو لکھا ہے آرنل ٹائنبی نے، آرنل ٹائنبی جو مشہور مورخ ہے، اس کی کتاب ہے اسٹڈی آف ہسٹری، اس نے 21 تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے، اس میں 21 تہذیبوں کا مطالعہ، اس میں اس نے لکھا ہے کہ تہذیبوں کا مطالعہ کرنے سے مجھے ایک خاص چیز جو دریافت ہوئی وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے تہذیب پیدا کی وہی قومیں تھیں جو محرومی سے دوچار ہوئی، یعنی محرومی سے دوچار ہوئی قوموں نے تہذیبیں پیدا کی۔ اس کی ایک مثال مسلم نے دی ہے خود جدید مغربی تہذیب کی، کہ یورپ کی یہ قومیں، آپ کو معلوم ہے کہ 200 برس تک کروسیڈز کی جنگیں ہوئی ہیں، 200 برس تک یورپ پورا جو یہ مسیح یورپ جو ہے، مسیح یورپ یروشلم کو چھیننے کے لیے، فلسطین اور شام کے علاقوں کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے 200 برس تک جنگ کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یروشلم کو چھین نہیں سکے اور ناکام رہے۔ ایک زبردست محرومی جو 200 سال جنگ پر ختم ہوئی ہے، اس سے دو چار ہوئی یورپ کے لوگ۔ تو وہ لکھتا ہے کہ اسی محرومی سے رینیسانس پیدا ہوا، اسی محرومی سے، کیوں؟ یورپ کو جب جنگ کے میدان میں شکست ہوئی، تلوار کے میدان میں شکست ہوئی، تو اس نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے کام کا دوسرا میدان تلاش کرنا ہے، تو چنانچہ ان کی توجہ ڈائیورٹ ہو گئی سائنس کی طرف، فنون کی طرف، جو اس وقت مسلمانوں نے جو ایران اور مصر اور یونان کے علوم کا جو ترجمہ کیا تھا عربی زبان میں، اس ترجمے کو انہوں نے لاطینی وغیرہ میں ترجمہ کیا اپنی زبانوں میں، اس کو پڑھا انہوں نے، یعنی وہ سارے علوم جو مصر اور چین اور یونان کے مسلمانوں نے منتقل کیے تھے عربی میں، انہوں نے دوبارہ منتقل کیا اس کو یورپ کی زبان میں، پھر اس پر تحقیق کر کے مزید اس کو آگے بڑھایا، انہوں نے آگے بڑھاتے بڑھاتے ایک نئی تہذیب پیدا کر دی، یعنی اس کو میں ان لفظوں میں کہوں گا کہ مسلمان جہاں تک پہنچے تھے وہ تھا دستکاری کا دور، انہوں نے دستکاری کے دور کو مشین کے دور میں تبدیل کر دیا، مسلمان پہنچے تھے تلوار کے دور تک، انہوں نے اس کو دور مار بندوق کے دور تک پہنچا دیا، ایک نئی میکینیکل تہذیب وجود میں لائے، یعنی مسلمانوں کے پاس اس وقت تک جو جہاں تک پہنچایا تھا تہذیب کو انہوں نے، وہ کیا تھا؟ انیمل پاور، حیوانی طاقت، یعنی انسان اور حیوان سے وہ کام کر سکتے، اس سے آگے نہیں دریافت کر سکتے وہ۔ یورپ نے جو اس راہ میں مزید کوشش کی، اگر وہ شکست نہ ہوئی ہوتی جنگ کے میدان میں، تو تو ادھر ان کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہوتی اس طرف. تو اسی معنی میں ٹائن بھی کہتا ہے کہ محروم قوموں میں ایک نیا جذبہ عمل کا پیدا ہوتا ہے. کھویا ہے تو پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, نقصان اٹھایا ہے تو فتح پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو محرومی سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تو یورپ نے جو محرومی اٹھائی کروسیڈز میں, صلیبی جنگوں میں, اس سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم میدان جنگ میں تو نہیں جیت سکے, ان کے اب دوسرے میدان میں اپنی کوشش کریں. تو سائنس کے میدان میں کوشش شروع کی اس نے, اور سائنس کے میدان میں اتنی ترقی ان کو ہوئی کہ ایک نیا دور وجود میں لائے, نیا دور میکینیکل ریولیوشن لائے. اس سے پہلے انسان اتنی جانتا تھا کہ گھوڑا گاڑی چلاوے, انہوں نے اسٹیم پاور دریافت کیا, نکلتے ہیں کہ ایک پوری نئی تہذیب وجود میں آئی. تو ٹائنبی نے لکھا ہے کہ کس تہذیب کے متعلق بعد میں نے پایا ہے کہ وہی قوم ہے جو کہ محرومی سے دو چار ہوئی, انہیں قوموں نے جدید تہذیبیں پیدا کی. تو یہ بھی ایک مثال اس میں ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہے اس میں یسر کا, اس کا تعلق مومن سے نہیں ہے, اس کا تعلق سارے عالم سے ہے. اس کی ایک کلیئر مثال ہے. تو اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.